الله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدهوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح طاووس الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله خلق ثم يعيده وعنا تؤفكون صلوات سورہ مبارک یونس دسواں سورہ کلام مجید کا اور اس سورہ کی 34ویں آیت مسلسل ظاہر ہے کہ دوسرا دن ہے آپ کے سامنے تلاوت کی صورت میں پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. پرسش سے آغاز ہے, سوال کیا ہے سرکار رسالت مآب نے, جن کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں, جن کے درمیان جی رہے ہیں, جن کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں, اور پرسش اور یا سوال کہہ لیجئے کچھ اس انداز سے کہ تم پوچھو اے حبیب, ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ جن کو تم اپنے معبودوں کی صورت میں پیش کر رہے ہو, اس لم یزل و لا یزال کی ذات میں شریک بنا رہے ہو. قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدہ, کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو دہرا دیتا ہے. قل اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ, کہہ دو اب کہہ دو, پرسش کی منزل نہیں ہے, ان کو آگہی چاہیے, ان کو اعلان چاہیے, ان کو ایک جواب چاہیے. تم نے سوال کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا, اب تم سوال نہ کرو بلکہ اب تم جواب دے دو کہ یہ اللہ ہی ہے جو بدع خلق کرتا ہے اور اعادہ خلق کرتا ہے. فانا تؤفکون, کس طرف تم جا رہے ہو, یہ کون سی راہ پر مڑ رہے ہو, یہ کس سمت میں سفر کر رہے ہو. کلام مجید رہتی دنیا تک وہ معجزہ ہے, معجزہ رحمان بوسیلہ سرکار رسالت مآب کے جہاں کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس کتاب نے طے کر دیا کہ مبادیات پر بھی گفتگو کی جائے گی, منتہی معاملات پر بھی نظر دوڑائی جائے گی, اور اس طرح سے اس کتاب نے بنیادی عقائد کو طے کر دیا. عزیزان محترم, کل کی پہلی تقریر میں ہم نے کچھ منازل کو طے کیا. ظاہر ہے کہ پہلی تقریر تھی, اور پہلی تقریر ہی میں اگر ہم وہ مقامات تک پہنچے کہ جو کسی اور وقت کے لیے میں نے اٹھا رکھے تھے, تو اس میں میری یوں سمجھیے کہ کسی قابلیت کا دخل نہیں تھا، بلکہ آپ کی اتنی مضبوط سماعت جو میرے پیش نظر رہتی ہے، میں نے اسے قابل جانا کہ کچھ معاملات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، حسن قبول جہاں ہو وہاں پر کہنے میں پریشانی نہیں ہوتی، جہاں قبولیت ہی نہ ہو تو وہاں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی گفتگو میں ظاہر ہے کہ یہ کہنے کی عزت حاصل کی ہے کل کہ دیکھیے گفتگو ہو رہی ہے مبدا اور معاد پر، دو لفظ اگر آپ کو ملتے ہیں تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ عنوان کا طے کرنے والا اپنے طور پر کوئی ثقیل لفظ اس لیے نہیں دیتا کہ اس سے اس کی قابلیت کا اندازہ کیا جائے، چونکہ قرآن پر مبنی گفتگو ہوتی ہے، لہذا اس امر کی کوشش کم از کم میری یہ رہتی ہے کہ وہ آپ کو ٹرمینالوجیز یا اصطلاحات سے آگاہ کیا جائے جو قرآنی اصطلاحات ہیں، اگر تصورات قرآنی ہیں تو اصطلاحات بھی قرآنی ہونے چاہیے، اگر تصورات قرآنی نہ ہوتے تو میرے پاس نہ فلسفے کی کمی ہے نہ فلسفیوں کی کمی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس انداز سے گفتگو کی جائے پھر وہ کم ہوتی، مگر قرآن پر نگاہ ڈالنے کے بعد ایک بات جس کو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی پذیرائی کریں گے، جس کو اپریشیٹ کریں گے، وہ یہ کہ تقاضائے قرآن یہ ہے کہ جب کبھی گفتگو ہو تو قرآن کے مرتبے کو جانو، قرآن کی منزلت کو جانو، قرآن کے تصورات کو سمجھو، یہ ہماری کم نصیبی اور یہاں تک کہ بد نصیبی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس زمانے میں پایا کہ جہاں پر چیزوں کو آسان کرنے کا ایک یوں سمجھیے کہ ہیجان ہے، ہیجان قلبی ہے، اس تعلق سے کسی طرح سے سب آسان ہو جائے، کیسے آسان ہو جائے گا؟ آغاز میں ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، آسان ہوتا تو غیب کی گفتگو تو نہ ہوتی، حضور کی گفتگو ہوتی، آسان ہوتا تو غیب پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا بلکہ فقط وہ جو حاضر و ناظر ہے اس پر گفتگو ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے آپ کے طرز تفکر کو آمادہ کیا ہے اس بات کے لیے کہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرو، اپنے آپ کو گریجویٹ کرو، اپنے آپ کو اس سطح تک لاؤ کہ جس سطح پہ آنے کے بعد دنیا تم سے طلب کرے، تم دنیا سے طلب نہ کرو۔ یہ ہے تقاضائے قرآن۔ ہمارے پاس اتنی محکم، اتنی جامع اور ایسی کتاب کہ جس کو کہنے والوں نے کہا پھر دوسری کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ تھنکرز کی ایویلیویشن کا نتیجہ بتا رہا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے یہ طے کر دیا اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے جو حتمی ہے۔ اگر کوئی بات کرتی ہے حکم کی صورت تو حتمی ہے، اگر کوئی بات کرتی ہے معاملے کی صورت تو حتمی ہے، یعنی یہ کتاب محتاج نہیں ہے انسانی فکر کی کہ کسی زمانے میں اسے کریکٹ کیا جائے، کسی زمانے میں اسے درست کیا جائے، کسی زمانے میں اس میں کوئی ایڈینڈم قائم کیا جائے، کسی زمانے میں اس میں آگے چل کے کوئی چیپٹر کا اضافہ کیا جائے۔ عجیب کتاب ہے جو انسانوں کے حوالے کر دی گئی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ انسان ہی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کتاب کیا ہے، یہ سرمایہ کیا ہے، یہ خزانہ کیا ہے۔ اب گھبراہٹ یہ ہوتی ہے کہ بس قرآن کسی طرح سے سب کی سمجھ میں آ جائے، سب کی سمجھ میں آ جائے، قرآن کو سب سمجھنے لگیں۔ کیسے سب سمجھنے لگیں گے، کیوں کر سب سمجھنے لگیں گے؟ پہلی ہی چیز جو بنیاد میں ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اگر عربی زبان پر نگاہ ڈالیں تو بے اختیار آپ کا قلب اور آپ کا دماغ خود گواہی دے گا، ایک ایسی زبان جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس زبان کو سامنے رکھتے ہیں تو زبان ہی سمجھ میں نہیں آتی، چجائے کہ لغت قرآن، چجائے کہ قرآن کی زبان۔ اب اگر بات میں یہاں پر روک دوں تو نامکمل رہ جائے گی، کوشش کی کس بات کی ہے؟
کہ اس نے بھی کہا کہ لسان عربی میں بڑی ہی کھلی کھلی کیفیتوں میں جو آیتوں کی صورت میں ہے ہم نے قرآن تمہارے حوالے کر دیا ہے. اب کام کیا ہے بندے کا, بشر کا, پڑھنے لکھنے والے فرد کا کام کیا ہے؟ کہ وہ کسی طرح سے جستجو کرے, آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس زبان کے تعلق سے کوئی ایسی صورت پیدا کرے کہ جہاں تفہیم پیدا ہو جائے. اچھا یہ تفہیم ایسی بھی تفہیم نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ بس کچھ بنیادی لفظ سیکھ جائیے اور نتیجے میں آپ قرآن کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور تفسیر بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی زندگی میں بہت سے کام کرنے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا زندگی بہت محدود, کام لامحدود. اس میں ایک کام یہ کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے زبان قرآن کی تفہیم کو کسی نہ کسی طرح سے قائم کیا جائے اور اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں براہ راست زبان سے. اب اس کے لیے کیا ہوا؟ اس کے لیے چین بنی. وہ چین کیا بنی؟ کہ اپنے سے بہتر کو تلاش کیجئے, اپنے سے بہتر کی جستجو کیجئے, ایک ایسے استاد کو دیکھیے, ایک ایسے جاننے والے کا پتہ لگائیے کہ جو آپ کو کم از کم لغت قرآن سے آپ کو آگاہ کر دے, آپ کو یوں سمجھیے کہ قریب کر دے, آپ کو یوں سمجھیے کہ قرآنی مطالب کے قرین کر دے. لفظوں پر نظر رکھیے اس لیے کہ یہی لفظ ہیں جن پر تقریر کا یوں سمجھیے کہ مدار ہے. میں آپ سے عرض کروں, ہم کسی بھی جماعت میں جاتے ہیں, ہم کسی بھی مدرسے میں جاتے ہیں, ہم کسی بھی کلیے میں جاتے ہیں, ہم کسی بھی جامعہ میں جاتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں, سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں. اچھے طالب علم کی بات کر رہا ہوں, تعلیم بھی سستی ہو گئی اور علم تو غائب ہی ہو گیا. لیکن کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انہی ویلیوز پہ پایا, انہی اقدار پر پایا, وہی ہمارے پیش نظر ہیں اور ان اقدار پر ہم اپنی فکر کا مدار رکھ کے آج بھی چاہتے ہیں کہ میرا کوئی نوجوان, میرا کوئی بچہ, میری کوئی بہن اگر پڑھے تو اس میں ترتیب ہو, کاہے کی نظم ہو, ایک ایسی ترتیب نظم کے جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ ہاں ہاں یہ قرآن کو پڑھا جا رہا ہے. ہم چاہیں تو قرآن کی تلاوت کیے جائیں, ثواب ہے تلاوت میں, آپ چاہیں تو قرأت کیے جائیں, ثواب ہے قرأت میں, مگر لطف آ جائے گا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ ہاں کیا بات ہے, مبدا معاد لفظ انوکھے تو نہیں ہے, جانے پہچانے لفظ ہیں, مگر اس سے بھی تو کوئی آسان ترکیب قائم ہو سکتی تھی, اس سے بھی تو کوئی ایسی ترکیب قائم ہو سکتی تھی جو سب کی تفہیم کے لیے یکساں ہو جائے. میں نے کیا ایسا کیا جس کے نتیجے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ سننے والا ہر طبقے کا اور ہر طبقہ فکر کا فرد ہوتا ہے, آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ظاہر ہے سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تقاضا میرا یہ ہے کہ دیکھیے لفظوں پر نہ رک جائیے, فکر تک پہنچنے کی کوشش کیجئے. اگر کہا مبدا تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کہا معاد تو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ مبدا سے گھبرائیے نہ معاد سے ڈر جائیے, ہاں جاننے کی کوشش کیجئے کہ کیا کہا جا رہا ہے, کیا پیغام دیا جا رہا ہے. پیغام یہی ہے کہ دیکھیے وہ بھی آپ کے لیے غیب جو مبدا ہے, معاد وہ بھی آپ کے لیے غیب جو ظاہر ہے کہ جس کے منتظر ہیں, انتظار کر رہے ہیں. دو غیب آپ کے پاس موجود ہیں, ایک کی حد دوسرے سے نہیں ملتی, دوسرے کی حد پہلے سے نہیں ملتی, فاصلہ ہے کہ لامتناہی ہے, محسوس یہ ہوتا ہے. وہ اس زمانے سے نہیں ملتا, یہ زمانہ اس زمانے سے نہیں ملتا. تو ایک تصور کو تو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ باہم جب تک غیب کا غیب سے اتصال قائم نہ ہو جائے, متصل نہ ہو جائیں, ملحق نہ ہو جائیں, نزدیک نہ آ جائیں, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی اگر آپ سے یہ دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ معاد ہم سمجھ گئے مگر مبدا سمجھ میں نہیں آتا, تو اس میں عقیدے سے زیادہ فکر کی کمی ہے. اس لیے کہ جو اپنی انتہا کا یقین کرتا ہو, آغاز سے بے قبر ہو, تو ایسا واقف کار نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح کوئی کہے کہ آغاز ہماری سمجھ میں آ گیا مگر انجام سے ہم بے قبر ہیں, اس لیے کہ کون ہے وہ یقین کرے کیسی قیامت, کون سا محشر, کون سا تسلیم, کون سی کوثر, کون سا سلسبیل، کون سا جہیل، کس طرح کی شفاعت، ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، یہ تو گزشتہ لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، وہ کہ جو بے راہ رو رہے ان کو بلانے کے لیے سمجھیے کہ انسینٹیو تھا یہ کہ بلاتے تھے اور یہ کہتے تھے آ جاؤ یہاں، یہ اختیار کرو کل تمہیں وہاں مل جائے گا، ایک نیک کام کرو دس تمہیں وہاں پہ اس کی نیکیاں نیکیوں کا ثواب مل جائے گا، اس طرح سے بلاتے تھے۔ دیکھیے یہ دعوت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی دعوت نہیں ہے، ہمارے پاس سمجھنے کا قصور ہے، اور ایسا قصور ہے جس کو میں اگر آپ سے کہوں کہ تفہیم ہی نہیں ہے، تفہیم ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے معاد پر یقین ہے بوجہ مجبوری، اس لیے کہ اصول میں اس نے داخل کر دیا ہے، اور یہ کہے کہ ہاں قیامت پر ہمارا یقین ہے، مگر مبدا ابتدا روز اول روز ازل سمجھ میں نہیں آتا، تو نہ صرف یہ کہ ایمان کمزور ہے بلکہ ایقان کمزور ہے، اور آگے چل کے اگر کہوں تو بس برائے نام مسلمان ہے، برائے نام مسلمان ہے، جو ایسا کہتے پہچان لیجئے کہ وہ واقف ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری آپ کی تربیت میں، بھائی اپنی اور آپ کی گفتگو کروں، ہماری آپ کی تربیت میں ہمارے بڑوں نے بڑی عجیب انداز سے تربیت کی، اور انہوں نے کہا دیکھو غیب پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، بڑا کنسسٹنسی کے ساتھ بچوں کو یہ کہتے گئے غیب، غائب، یہ لفظ سمجھو نگاہوں سے اوجھل، نگاہوں سے دور، بعید، بعید از فکر نہیں، بعید از نگاہ، بعید از فکر نہیں، بعید از نگاہ، دور ہے نگاہوں سے، فکر سے دور نہیں ہے، تمہارے تفکر سے دور نہیں ہے، تمہاری تدبر کی قوتوں سے دور نہیں ہے، وہ تم سے بہت نزدیک ہے مگر غیب ہے، لیکن غیب سے اتصال چاہتے ہیں۔ کیسے اتصال قائم ہو؟ ہر آن ایک مرتبہ درود بھیجو، سلام بھیجو، صلی اللہ کا ورد کرتے رہو، اس لیے کہ یہ غیب سے اتصال کی صورت ہے۔ دنیا نے غیب کو غائب جان لیا، غائب ہی ہو گیا، ہم نے غیب کو غائب نہیں جانا، حضور سمجھا۔ یہ تربیت کی بات تھی جو مجھے کرنی ضروری تھی، بہنیں سن رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بہنیں تربیت گاہ، یوں سمجھ لیجئے کہ پرورش، پرداخت، پروان، ان کی گودیوں سے ظاہر ہے کہ نسلیں اس انداز سے آگے بڑھ رہی ہیں کہ انہی کے مرہون منت ہے، جو کچھ ہے ان سے، ان کے دم سے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، مائیں ہیں تربیت کرتی ہیں، باپ کا کام کفالت کرنا ہے۔ دیکھیے دو بڑے اہم مسئلے ہیں، یہ بھی اتنے ادق مسائل نہیں ہیں، مگر ذمہ داریوں کی جب بات ہوئی وہاں پر یہ بات لازم ہے سمجھنے کے لیے، باپ کا کام کفالت کرنا، ماں کا کام تربیت کرنا۔ زمانہ اگر بدل جائے تو کیا میں بدل جاؤں؟ زمانے میں اگر کچھ ویلیوز بدلتی ہوئی نظر آئیں تو کیا میں سب کچھ بھول جاؤں؟ کیا میری اپنی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی؟ کیا آپ کی اپنی تعلیم اس طرح سے نہیں ہوئی؟ سب کچھ اسی طرح سے ہوا، مگر آج ہم ایک ایسے موڑ پر اپنے آپ کو پاتے ہیں جہاں پہ ہم یوں سمجھیے جان بوجھ کر چشم پوشی کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس راستے سے ہی نہیں گزرتے، کیوں گزریں، کیوں کچھ کہیں، لیکن نہیں۔ دیکھیے نہ صرف یہ کہ کچھ کہنا ہوگا بلکہ کچھ کرنا ہوگا، وگرنہ روز حشر پکڑنے والا جب پکڑے گا تو انتہائی انتہائی پرسش کی منزل پر انسان اپنے آپ کو پائے گا کہ تم ایک تربیت گاہ سے گزرے اور تم نے اس تربیت کو اولاد میں منتقل نہیں کیا۔ میں اگر آپ سے عرض یہ کروں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں ہمارا ایمان مبدا پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان معاد پہ نہیں ہے، آج کا بچہ ذرا سی سوچ میں آگے بڑھ کے اگر یہ کہے کہ میں تو نہیں جانتا، یہ بڑی ہی لبرل تھنکنگ کا نتیجہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو کیا ماں باپ چشم پوشی کر لیں گے؟ کیا ماں باپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے اس کو آگے بڑھنے دو؟ کیا اب ہم اس سوسائٹی کی طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے کہ جو نگاہوں کو پھیر لیتی ہے اور 16 یا 18 برس کی عمر میں بچوں کو یہ کہتی ہے کہ جاؤ اپنے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرو؟ کیا ہم وہ سوسائٹی ہیں؟ جواب آئے گا نہیں، ہم وہ سوسائٹی نہیں ہیں، ان کے معاملات کچھ اور ہیں، ہمارے معاملات کچھ اور ہیں، ان کے معاملات میں اکنامکس کی پریفرنس ہے، معاشیات کی پریفرنس ہے، ہمارے معاملات میں دینیات کو اولیت ہے۔ اگر یہ اولیت کو تبدیل کر دیں معاشیات کے ساتھ تو پہچانے نہیں جائیں گے آپ دنیا میں. اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ان کو کاپی کریں اور کاپی کرنے کے بعد یہ کہیں کہ ہاں ان کے مسائل میں سب سے اہم مسئلہ آج فی زمانہ معاشیات ہے قصد معاش ہے, تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہونا چاہیے. ان کی بودوباش کسی اور طرح سے ہوتی ہے, آپ کی بودوباش کسی اور طرح سے ہوتی ہے, ان کی پرورش کسی اور طرح سے ہوتی ہے, آپ کی پرداخت کسی اور سے ہوتی ہے. ان کے یوں سمجھیے کہ آغاز میں رحمِ مادر میں منتقل ہونے والا نطفہ کسی کانٹریکٹ کا نتیجہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس سلسلہ ہی کچھ اور ہے, ہم تو تذکرہ بھی نہیں کرتے. ان کی کاپی کریں گے کہ جہاں پہ نطفہ ابھی ناتحقیق ہے, جس کے نتیجے میں ڈی این اے بھی ایجاد ہو رہا ہے, جن کے نتیجے میں کچھ بینکس بھی بن رہے ہیں, کیا اب ہم ان کو اپنے سامنے رکھ کر اور ایک ایسی آئیڈیل کیفیت اور آئیڈیل صورت کے ساتھ ہم یوں سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں گے؟ حتماً نہیں کریں گے. سن لیں میرے سننے والے, اور یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے, دنیا میں سیاست مدار کرتا ہے کرے, اس لیے کہ سیاست مدار کو معلوم ہے جو کمانا ہے یہاں کما لو, وہ وہاں کا بھوکا نہیں ہے, وہاں کا پیاسا نہیں ہے, اس کو اپنی بھوک یہی مٹانی ہے, پیاس یہی بجانی ہے. مگر میں اور آپ وہ ہیں کہ جو بھوکے اور پیاسے یہاں رہ کے تسنیم و کوثر کا انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے وہاں جا کے پیاس اپنی مٹانی ہے. کس کے ہاتھوں؟ ان کے ہاتھوں نہیں, ساقی کوثر مجھے وہ جام دے جس کے نتیجے میں کہوں مولا آپ کا چاہنے والا آ گیا. یہ ہے ہماری زندگی. اس مبادیات کو بھی سمجھیں, مبدا اور معاد کو تو سمجھتے رہیں گے مگر اس مبادیات کو سمجھیں. جو آپ ہیں 60 گز کے مکان میں ہیں تو بہت ہیں, اور 2000 گز کے مکان میں ہیں تو ٹھیک ہیں. مگر بس یاد رکھیے کہ کہیں زمانے کا آپ شکار نہ ہو جائیں. یہ میرا معروضہ نہیں معلوم میں کیوں, دیکھیے میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے, وہ یہ اس سال 3 مقامات پر میری تقاریر, اور نہیں معلوم کیوں کہ میں نے اپنے طور پہ یہ طے کیا کہ گفتگو جو بھی ہوگی وہ اصول یا اصول عقائد پر مبنی ہوگی. ایک مقام پر میں توحید اور عدل پر گفتگو کر رہا ہوں, ایک مقام پر میں نبوت اور امامت پر گفتگو کر رہا ہوں, اور یہ ظاہر ہے کہ مارٹن روڈ میں میں نے طے کیا کہ مبدا اور معاد پر گفتگو ہوگی. ذرا سی دقت نظر کے ساتھ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کہیں گے کہ آپ اصول دین پر اصل میں گفتگو کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ واقف نہیں ہیں؟ آپ جانتے نہیں ہیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں, میں نے دیکھا جو ہوائیں چل رہی ہیں, جن کیفیتوں سے آپ گزر رہے ہیں, کوئی بھی آتا ہے کچھ کہتا ہے, عقیدہ راتوں رات بدل جاتا ہے. ایک عجیب کیفیت دیکھ رہا ہوں, میں کسی کو سنتا نہیں ہوں. دیکھیے اب یہ سنیے کہ میری سماعت کتنی محفوظ سماعت, میں سنتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی خوف ہے, نہیں, میں اس لیے کہ کیا سنوں, کس سے سنوں؟ جو آ رہا ہے وہ اپنی کہے جا رہا ہے. اب اگر اپنی کہے جانے کو سننا ہے اور اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اسے آپ سننا کہتے ہیں, تو کیا اپنی سماعتوں کو محفوظ کرنے کا وقت نہیں ہے؟ کیا اپنی نگاہوں کو محفوظ کرنے کا وقت نہیں ہے؟ کیا ماں باپ نے یہ تربیت نہیں کی ہے ہماری کہ بیٹے دیکھو غیر غلط گفتگو نہ سننا, دیکھو غیر غلط منظر نہ دیکھنا, کیا یہ ہماری تربیت نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو محفوظ کرنا بھی عبادت ہے. یہ عقل ہے جو مجھ سے اپیل کر رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سنا جائے جسے نہیں سننا ہے. ایک مرتبہ اگر ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ ہاں اصول دین, اصول دین کو بھی سن لیجئے. اصول دین میں تقلید نہیں ہے, یہ تو معلوم ہے آپ, یعنی کسی کی آپ پیروی نہیں کرتے, کسی کی آپ اتباع نہیں کرتے, کسی کے قدم کے پیچھے قدم رکھ کے نہیں چلتے, کسی کے ساتھ ساتھ آپ اصول اختیار نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول میں آپ کو اتنی انڈیپینڈنس دے دی, اتنی آزادی دے دی, معاملات اہم ہیں توحید سے لے کر قیامت تک, معاملات انتہائی ہیں. آزادی کیوں دی؟ کوئی تو سوال کر سکتا ہے, اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے آزادی دی کہ آپ کو ایک میزان عطا کیا جسے عقل کہتے ہیں, اور یہ کہا کہ دیکھو اپنی عقل کو با اعتبار بناؤ, اس منزل پہ لاؤ کہ جس کے نتیجے میں تم اپنی عقل کے تحت فیصلہ کر سکو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ توحید پر آپ کی کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہو جائے, قیامت تک آپ خود ہی سوچنے لگے. نہیں نہیں, اس کے لیے آپ کو سہارا قرآن سے لینا ہوگا. قرآن سے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بر رائے سمجھوں گا کہ توحید سے قیامت تک کے معاملات کیا ہیں. نہیں, آپ کے لیے طے ہے کہ وہ مفسر کو پڑھنے کی کوشش کرے کہ جس کا سلسلہ حسب نسب نہیں, فکری سلسلہ جا کے معصوم پر منتہی ہوتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب عصمت ہی بدون ظلم بزور عدالت وحدانیت بھی بتلا سکتا ہے, عدالت کو بھی پہچنوا سکتا ہے, نبوت و امامت سے بھی آگاہ کر سکتا ہے, اور جب ان منازل سے لے جائے تو قیامت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا, کہتا ہے میں شفاعت کروں گا تمہاری. یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہماری زندگی ہے. اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ عقائد ہی بدل رہے ہیں, عقائد ہی بدل رہے ہیں. اب توحید پر گفتگو تو ہو نہیں سکتی, عدل کے تعلق سے زیادہ گفتگو کریں گے تو الجھ جائیں گے. نبوت ظاہر قاتمیت کا اعلان کر چکی, قیامت کو کس نے دیکھا کس نے جانا, اب لے دیکھے ایک امامت رہ گئی, اب ایک امامت رہ گیا. اس پہ زور آزمائی, ایسی زور آزمائی کہ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ بدل رہا ہے, اور ایسا بدل رہا ہے کہ بس اللہ ہی حافظ, ایسا بدل رہا ہے کہ اللہ ہی حافظ. صرف اس لیے, صرف اس لیے کہ آپ نے کہیں سے سنا, 12 امام ہیں, سنا بہت اول امام کے متعلق یا تیسرے امام کے متعلق. میری بات کو بہت غور سے سنیے, بہت غور سے سنیے. سنا اول امام کے, پڑھا نہیں, شاید کم ہی پڑھا. سنا اول امام کے متعلق اور سنا تیسرے امام کے متعلق. اول امام علی ابن ابی طالب, تیسرے امام حسین ابن علی ابن ابی طالب. سنا یعنی وہاں فضائل سن لیے, یہاں مصاحب سن لیے. جو فضائل سنے تو بیان کرنے والا چونکہ اپنی زبان بے زبانی میں نہیں معلوم کیا کچھ کہہ گیا, تو یہ کہنے لگے کہ اچھا ایسا ہے تو اس میں ایک اضافہ اور چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قوت ملتی ہے. کس کو؟ علی کو نہیں, کس کو قوت ملے گی؟ معلوم یہ ہوا, یہ سمجھنے لگے کہ یہ قوت تو ہم کو مل رہی ہے اور ہمارے کلام کو مل رہی ہے. باہر جا کے اب جو تذکرہ کیا تو باہر والا متحیر, حیران, پریشان کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. امامت, اچھا یہ مرتبہ ہے تمہارے پاس امامت کا, اب گفتگو دوسری طرف چلی گئی. مصائب کے تعلق سے گفتگو ہوئی تو ایسے مصائب پڑھے جاتے ہیں یا ایسے مصائب بیان کیے جاتے ہیں جو اگر آج سید الشہداء تشریف لائیں ان کی خدمت میں کہا جائے کہ یہ مصائب پڑھتے ہیں تو کہیں گے انہیں تم مصائب کہتے ہو, انہیں تم مصائب کہتے ہو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے قیاس سے, دیکھیے اب ایک اہم مسئلے کی طرف, علمی معاملات میں قیاس خیانت ہے. آپ کہیں ہم زن و تقمین سے کام لیتے ہیں, معاش میں معاشیات میں, سماج میں سماجیات میں, مگر علمی معاملات میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ حل کریں اپنے تقمین سے, اپنے زن سے, اپنے گمان سے, تو یہ انتہائی غلطی ہوگی. آسانی پیدا کرنے چلے تھے, مشکلات میں الجھ گئے, معاملات ختم ہو گئے. میں عرض یہ کروں, یہ سامنے سامنے ہمارے سامنے, یعنی اگر میں آپ ہمارے پاس کوئی بزرگ بیٹھا ہے تو اس سے آپ ایویلیویٹ کروا لیجئے, 50 برس میں حالات بدل گئے, ملک کے حالات تو بدلے, یوں سمجھیے کہ شہر کے حالات بھی بدلے, گھروں کے حالات بدل گئے, نہیں فکری حالات بدل گئے, معاملات ہی بدل گئے. اب نہ وہ بات ہے, نہ وہ گفتگو ہے, نہ وہ انداز ہے, نہ وہ طریقہ کار ہے. دیکھتے دیکھتے زمانے کے ساتھ بدلتے چلے تو اب اتنے دور ہو گئے اپنی اصل سے کہ واپس بھی کوئی لانا چاہے تو واپسی کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں عرض کروں آپ سے, یہ جملے اگر میں ادا کر رہا ہوں تو انتہائی تکلیف کے ساتھ, اور اس میں شرمندگی کا پہلو ہے. شاید یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے, کسی اور سے نہیں ہوئی. آپ ذمہ دار نہیں ہیں, ہمارے نوجوان ذمہ دار نہیں ہیں, بولنے والا ذمہ دار ہے جو غیر محتاط رہا. یہ ہے اس کا کرسٹ, میری گفتگو کا کرسٹ یہ ہے. بولنے والا غیر محتاط رہا, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ 45-50 منٹ کا دورانیہ ہے, مجھے تو اس سے آگے نکل جانا ہے, لیکن الجھا کے چلا گیا فکر کو. نتیجے میں خشت اول چن حد معمار کج تا سوریا میروت دیوار کج, پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی سوریا تک, دیوار ٹیڑھی بنتی چلی گئی. غلطی کس کی ہوئی؟ سامے نے پہلی اینٹ نہیں رکھی تھی, سننے والے نے نہیں بولنے والے نے رکھی تھی. اب کیا ہوا؟ وہ دیوار بگڑتے بگڑتے ایسی کہ آسمانوں سے پرے ہو گئی مگر ٹیڑھی. گراتے ہیں تو مشکل یہ کہ کتنا پیچھے جائیں بنانے کے لیے, اور اسی کی پیروی کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ نجات اس میں مزمر ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حیرانی سی حیرانی ہے میرے نوجوانوں کو, خدا کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں, مجلس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں مگر جب خلوتوں میں ملتے ہیں, تنہائیوں میں آتے ہیں اور ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو مبادیات سے واقف نہیں ہے, لغت قرآن سے آگاہ نہیں ہے, غیب اگر پوچھو تو معلوم نہیں ہے, شہود کی منزل سے ناواقف ہے, حضور کا تذکرہ کرتے نہیں ہے. شرم ساری ہی شرم ساری ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آسان ہے میرے لیے سب کچھ آپ کے حوالے کر کے چلا جاؤں, مگر ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. اس ممبر کو جو ممبر رسول تھا ہے اور رہے گا, ذمہ دار تھا ہے اور رہے گا کہ اس سے وہ گفتگو ہو جو عقائد کے مقابلے پر آ کے نہ کھڑی ہو, اس سے وہ گفتگو ہو کہ اعتقادیہ پڑھے شیخ صدوق کا تو آپ کہیں کہ ہاں جو شیخ صدوق نے کہا 381 ہجری میں وہی ہمارا اعتقاد ہے. مبدا اور معاد پہ گفتگو کرتے ہوئے سلمان ترابی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, شیخ صدوق کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے نہیں کہ میں ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں, نہیں, میں چیلنجز کا آدمی ہوں, چاہتا ہوں آپ کے حوالے بھی چیلنج کروں. شیخ صدوق 381 ہجری میں گئے, جاتے جاتے انہوں نے ایک مرتبہ ایک باب قائم کیا اعتقادیہ میں, باب بدائے قلب, کہ کس طرح سے آغاز ہوا, کس طرح سے آفرینش نے اپنے آپ کو آمادہ کیا, کس طرح سے روز ازل میں معاملات طے کیے. پہلی چیز جو شیخ صدوق نے کہا کہ یہود کا تصور یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے ان اللہ تبارک و تعالی قد فرغ من الامر. اہل یہود یہ کہتے تھے, تصورات ان کے یہ تھے کہ خدا اب فارغ ہو گیا ہے, اس نے تکوین کی, ظاہر ہے کہ دنیا کو عالم ایجاد میں لانے کے بعد اب وہ فارغ ہے, اب وہ کچھ نہیں کرتا, اب وہ بیٹھا ہوا ہے. شیخ صدوق کو کیا ضرورت تھی یہ گفتگو کرنے کی؟ اس لیے جانتے تھے وہ معصوم سے نسبت تھی, معصوم سے تعلق تھا, کہ ایک زمانہ آئے گا, ایک زمانہ آئے گا کچھ بولنے والے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ بھی فارغ, اس کا رسول بھی فارغ, کام کوئی اور کر رہا ہے. نام نہیں لیتا اس لیے کہ میرا عقیدہ نہیں ہے, نہ مجھے کسی کے عقیدے کو زد پہ لانا ہے, نہ کسی کی زد میں گفتگو کرنا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اپنے اعتقاد کو ملائیے تو جا کے شیخ صدوق کے اعتقاد سے, تبھی تو آپ کہیں گے نا کہ یہ مرجع اول ہے. مرجعیت اولا اگر آپ کے اعتقاد کو اس وقت درست کرے, معصوم نہیں ہے شیخ صدوق, معصوم نہیں ہے, معصوم نہیں ہے, بس کیا ہے, معلوم ہے انہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ معصوم نہیں ہے, انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ ہاں ایک زمانہ آئے گا جب گفتگو کرنے والے اپنی گفتگو میں یہ بات کریں گے کہ اللہ فارغ, یہ یہود کا فلسفہ نہیں ہے, ایسے بھی بہت سے موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ اب کچھ نہ کرے, ہم اس کو فراغت دے رہے ہیں. اس کا نبی آگے چلا گیا, وہ بھی فارغ ہو گیا, اب ان کے حوالے کر دو کہ جن کا نام لے کے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ اہل یہود کا تصور تھا. کیا؟ کہ اللہ تعالی قد فرغ من الامر, اس کے مقابل پہ کہا ولیکن اعتقادنا کل یوم ہوا فی شان. شیخ صدوق فرماتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر دن اس کی شان اور اس کی عظمت کا نمائندہ ہے, کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کی اس کی عظمتوں کبریائیوں جلالت میں کمی آتی ہے. اس کو منوایا کیسے؟ یاسین کی آخری دو آیتیں پڑھ لیجئے, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت وكل شيء واليه ترجعون. یہ یاسین کی آخری دو آیتوں کو اپنی فکر کا محور بنا کے کہا دیکھو یاد رکھو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ فارغ ہو گیا کائنات کی بنا ڈالنے کے بعد وہ فارغ ہو گیا, نہیں. دیکھو تو, پڑھو تو, سمجھو تو, 36واں سورہ سورہ یاسین ہے, کہہ رہا ہے اس کی تو شان یہ ہے, اس کا تو انداز یہ ہے, اس کا تو عالم یہ ہے کہ کیا انما کلمہ حسرہ ہے, انما یرید اللہ, انما امرہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. لفظ انما کو اگر انسان سمجھ جائے تو اس کا حصار اتنا تنگ ہوتا ہے کہ جیسے وہاں اہل بیت میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا, ویسے اس کے امر میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. بڑی اہم, بہت اہم بات کی ہے میں نے, بہت اہم جملہ ہے, اس کو سن لیجیے. یہ جو انسانوں نے اللہ سے اختیار لیا, رسول سے اختیار لیا اور کسی تیسرے کو دے دیا اور یہ سمجھ کے دیا کہ یہ اس کی فضیلتوں میں اضافہ ہے, ہائے انسان اور ہائے مسلمان, یہ دے دیا, یہ دے دیا. نہیں, وہاں شیخ صدوق کہتے ہیں سمجھو, سمجھو ہر دن ایک شان کے ساتھ ہے جو جلوہ فگن ہے, ہر دن اس کا ایک نیا انداز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے خلق کیا اور ختم, نہیں. یفعل ما یشاء, جو چاہتا ہے کرتا ہے, کرتا تھا نہیں, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یمحو اللہ من یشاء, جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے. وَيُثْبِتُ, جو چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے. وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ, اور اس کے پاس اصل کتاب ہے, علم نہیں ہے, علم الکتاب نہیں, ام الکتاب, اصل کتاب, لوح محفوظ. گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے, دنیا حیران ہو رہی ہے کہ کس طرح سے یہ تصورات ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں. احسان ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا کہ انہوں نے آپ کے اعتقادات کو اس زمانے میں درست رکھا کہ سمجھیں, سوچیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کہنے والے نے کہہ دیا فارغ ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ فارغ نہیں ہوتا اللہ, وہ کہتے ہیں فارغ نہیں ہوتا. دیکھیے کیوں, اس لیے کہ اس کا امر اس شان سے جلوہ فگن ہوتا ہے. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے تو بس وہ شے ہو جاتی ہے. اس کن فیکون میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے لفظ چاہیے, جب تک کن نہ کہے عالم بدا پیدا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. جب تک وہ کن نہ کہے ایجاد نہیں ہو سکتی, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک ایسی تمثیل ہے, ایک ایسی مثال ہے کہ اس کا امر یعنی حکم ایک ایسی صورت رکھتا ہے کہ جس کو ارادہ اظہار میں لفظاً پیش کیا گیا, کہے تو ہو جائے. کیوں, یہ کون کر سکتا ہے؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت, ملک نہیں, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے اختیار میں ملکوت ہے, ملکوت ہے, ملک نہیں کہا یہاں, ملکوت. یعنی آپ سے اگر یہ گزارش کروں کہ ذرا سا ڈیفرنشیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ملکوت کیا ہے, ملکوت کیا ہے, تو آپ یہ کہیں گے ملکوت کنٹرول کا نام ہے, ملکوت دست قدرت کا نام ہے, ملکوت اس کے ارادہ و اختیار کا نام ہے، ملکوت کا وہ ہے خالق، اور ایک مرتبہ پاک و پاکیزہ ہے ہر شے سے، اور ہر شے کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انما امرہ سے لے کے ترجعون تک دو آیتوں میں مبدا اور معاد کو سمجھا دیا، اور صرف یہ کہا دیکھو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اس نے اپنا کام کسی کو تفویض کر دیا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اس نے اپنا کوئی جانشین چن لیا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے تو اس نے اس کام کے لیے کسی کو مقرر کر دیا۔ نہیں نہیں، جو کچھ بھی ہے اسی کا۔ ہاں اب ذرا سا آگے بڑھ جائیں، ظاہر ہے کہ تولا کی تو منزل ہے ہی، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ولایت کے قائل نہیں ہیں، ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اعلان ہے، سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے تمہارے لیے سماوات و ارض میں جو کچھ بھی ہے مسخر کر لیا۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کی تسخیر کی ہے، کس کے لیے؟ اپنے لیے، یعنی جو بنائے وہی مسخر کر لے اپنے لیے۔ کبھی آپ نے اس طرح سے کوئی کسی فکر کو سنا ہے؟ میں کسی چیز کو بناؤں اور اس کے بعد یہ کہوں کہ یہ میری ہے، میں کسی چیز کو بناؤں اور اس کے بعد اس کو ہی میں یہ کہہ کے کہ ہاں یہ میری شے ہے اسے اپنا بنانے کی کوشش کروں، محمل بات ہو جائے گی، محمل بات ہو جائے گی۔ آپ کہیں ایسا نہیں ہوتا، چیز آپ کی بنائی ہوئی تھی، آپ ہی کی ہے، آپ ہی ہے۔ سکر لکم، سکر لی نہیں، میں نے اپنے لیے مسکر نہیں کیا، میں نے تمہارے لیے مسکر کیا، مگر تمہارے کے لیے سے مراد کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کس کے لیے؟ میں نے انسانوں میں اس خاص کے لیے کہ جب میں مسکر کروں تو میں چاہتا یہ ہوں کہ زینہ بزینہ کوئی وہاں تک پہنچے تاکہ اپنے دست قدرت سے اس کو حوالے کر دوں۔ تو اگر کبھی کوئی خطبہ آپ کی نگاہ سے گزرے اور اگر کوئی یہ کہتا ہوا پایا جائے کہ یہ ہوائیں میں چلا رہا ہوں، یہ پانی میں برسا رہا ہوں، تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اختیار دینے والا اختیار دے تو رہا ہے۔ بھائی سلیمان کے حکم سے یہ ہوائیں چلتی تھیں یا نہیں؟ تو بے اختیار کہیں گے اہل قرآن اور قرآن کے پڑھنے والے ہاں ہاں، ظاہر ہے کہ اس کے حکم سے، قرآن نے کہا ہے تجریب امر ہی، اس کے حکم سے یہ ہوائیں چل رہی تھیں، اس کے حکم سے۔ ہواؤں کا خالق کوئی اور ہے، حکم کسی اور کا چل رہا ہے، اس میں کوئی سنویت قائم نہیں ہو گئی، کوئی دوئی قائم نہیں ہوگی، ایک کائنات میں دو خدا نہیں آ گئے، نہیں آ گئے۔ اس نے چاہا کیا چاہا؟ کہ ایسا ملک مجھے عطا کر کہ نہ قبل نہ بعد کوئی ایسے ملک کا حامل ہو۔ دعا مقبول ہوئی، تسخیر کائنات مکمل ہوئی۔ اب اگر سلیمان کے اختیار میں، جملے کو سن لیجئے، سلیمان کے اختیار میں ہواؤں کو کر دیا، بناؤن و غواص کو کر دیا، وہ جو عمارتیں بنا رہے تھے، وہ جو غوطے لگا رہے تھے، اس کے اختیار میں سب دے دیا، تو وہ جو فقر سلیمان ہو، سلیمان کے اختیار میں جب یہ دے دیا، جو فقر سلیمان ہو اس کے اختیار کا کیا عالم ہوگا، اس کے اختیار کا کیا عالم ہوگا؟ تاریخ کے پڑھنے والے، علوم کا مطالعہ کرنے والے، ادب اور ادبیات سے دلچسپی رکھنے والے، ظاہر ہے کہ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جب میں نے فقر سلیمان کہا تو کس کو کہا ہوگا؟ کوئی اور آپ کی نگاہ میں آیا؟ کوئی برابر کوئی آپ کے دھیان میں آیا کہ آپ کہیں گے کہ ہاں ایک صحابی ہیں؟ فوری طور پہ دماغ اس طرف منتقل ہو گیا، کاش کہ ایسا ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا۔ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، شکوا نہیں ہے، یہ شکوا نہیں ہے۔ میں عرض یہ کروں آپ سے، یہ شکوا نہیں ہے، میری کیا مجال کہ میں شکوا کروں، میری کیا مجال کہ میں شکوا کروں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کاش کہ ایسا ہوتا۔ تمنا لے کے چلے گئے دنیا سے, تمنا لے کے چلے گئے. اور تمنا بھی کائے کی, نہ ایسی حکمتیں, نہ ایسے فیصلے, نہ ایسے نتیجے ہم نہیں دے سکتے. جو دے گا علی ابن ابی طالب دے گا. یہ دیکھیے, یہ دیکھیے عجیب بات ہے, جو فیصلے علی کرتا ہے وہ ہم نہیں کرتے. ہم اپنے تئیں فیصلہ کرنے کے بعد طلب کرتے ہیں. قرآن دونوں کے سامنے ہے, ایک نے درمیان سے پڑھا, ایک نے نزول سے دیکھا. درمیان سے اگر حکایت ہستی کو پڑھا جائے تو ایسوں کی سمجھ میں مبدا کہاں آئے گا. لیکن جس نے روز ازل میں بنتے ہوئے دیکھا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا عالم تو کچھ اور ہوگا. فیصلوں میں جہاں اعلان ہو جائے کہ اگر یہ نہ ہو تو ہلاکت ہمارا مقدر ہوتی, فیصلوں میں. تو اب یہ دیکھو کہ زمانے میں یہاں تک آنے کے بعد کوئی عدلیہ اگر اس مزاج کی حامل ہے تو ہلاک ہو جائے گی, اور اگر مزاج علی رکھتی ہے تو کامیاب ہو جائے گی. فرق اتنا سا ہے جو ہر دور میں رہے گا. ماضی کے اوراق کو پلٹنا میرے لیے کافی ہے, ماضی کے اوراق کا مطالعہ کرنا میرے لیے کافی ہے کہ میں دیکھوں کہ آپ کے اجداد سے کیا فیصلے ہوئے تھے, کتنے صحیح تھے اور کتنے غلط تھے. میرے لیے کافی ہے, میرے لیے کافی ہے پوری دیو کو آپ ایک ایک چاول کے دانے کو آپ دبا کے نہیں دیکھتے کہ گل گیا ہے. آپ نے دیکھا جس کے تہ دیو میں وہ ہو, آپ سمجھے نا. اب یہ اب کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی پکوان کی کوئی جماعت ہو رہی ہے, نہیں, جس کے تہدیغ میں وہ کھرچن رہ گئی ہو. تو آپ کو معلوم ہے کہ تہدیغ میں بچنے والی کھرچن جس رنگ کی حامل ہوتی ہے اس رنگ میں رنگ لیتی ہے, مگر ہمارے پاس یہ تصور نہیں ہے, اس لیے کہ نہ دیکھ کا تصور ہے نہ تہ دیکھ کا. ارے گنتی کے 12 ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے گنتی کے 12, اس میں کوئی زیادہ ہمیں گھبراہٹ نہیں ہے. مگر جہاں پہ کس سے سنیں, کس سے سمجھیں, کس کے فیصلے پہ چلیں, اچھا یہ زید ابن ارقم ہیں, اچھا یہ سعد ابن ابی وقاص ہیں, اچھا یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں, بہت ذہن نے ترقی, اچھا یہ عبداللہ ابن عباس ہیں, یہاں تک بات آتی ہے. اس کے بعد گفتگو ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد گفتگو ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس نہ ہم وہاں جاتے ہیں, نہ وہاں جاتے ہیں, نہ وہاں جاتے ہیں, ایک کے در پر. اب جو یہ فقیر منش بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے, بیٹھ گئے تو بیٹھ گیا, وہی اٹھائے گا. ہم تو اٹھنے والے نہیں, ہم تو اٹھنے والے نہیں. اور اگر اس نے اپنی عطوفت و لطف و کرم سے بازو کو تھام لیا اور اٹھانے ہی کے لیے تھام لیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ سعادت ہے, یہ سعادت ہے. یہ دروازے سے ہٹانا نہیں ہے, یہ سعادت ہے. ہاتھ تو تھاما, ہاتھ تو تھاما. ہم کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیں؟ جس کے ہاتھ میں قدرت ہو اور دست قدرت نے کائنات کو تسخیر کر کے اس کے حوالے کر دیا ہو, تو اب اگر کوئی اس میں خدا کو دیکھ رہا ہے, کوئی اس میں ولا کو دیکھ رہا ہے, کوئی اس میں تولا دیکھ رہا ہے, کوئی اس میں توسیع دیکھ رہا ہے, کوئی اس میں واضو پندو نصیحت دیکھ رہا ہے, تو غلط نہیں ہے, غلط نہیں ہے. اتنے جلوے دکھاتا ہے, اتنی صورتیں دکھلاتا ہے کہ انسانی تصورات سے مافوق ہو جاتی ہیں. نتیجے میں دل یہ چاہتا ہے کہ بس انہی کے ہو جاؤ, انہی کے ہو جاؤ. اور یہ بس یہ محفل, یہ مجلس خدا کی قسم اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم ان کے ہیں, ہم ان کے, ہمیں کسی کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کے ہونے کی ضرورت ہے. یہی وقت ان کا دامن تھام لے گرنے والے, اب علی کا نام لے. ہے یہی وقت اب اس یہی وقت کو علامہ رشید ترابی آل اللہ مقامہ نے 40 برس پہلے یا شاید 50 برس پہلے یہ کہا تھا, ہے یہی وقت, وقت نہیں بدلتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 50 برس کا وقت پہلے کا وقت تھا, یہ نہیں. آج پڑھیے تو یہی ہے, ہے یہی وقت. ان کا دامن تھام لے گرنے والے, اب علی کا نام لے. مرحبوں کے سر پہ ہے تیغِ علی, اپنا بدلہ صبح لے یا شام لے. آپ سمجھے, یہ ہے ہماری زندگی, یہ ہماری زندگی. ہر دور یہی دور, ہر وقت مرحبی جو منڈلا رہے ہیں, مگر ان سب کے لیے ایک جواب ہے اور وہ ہے نعرہ حیدری. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کال سائن نہیں ہے وار کے لیے, یہ جنگ کے لیے نہیں ہے. اور پھر اگر جنگ کے لیے آپ کہیں تو ظاہر ہے کہ مومن تو ہر آن ہے جو حالت جنگ میں رہتا ہے, نفس سے جنگ کر رہا, اپنے آپ سے جل لڑ رہا ہے, اپنے آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے, مطالعہ کر رہا ہے. یہ مومن ہے, مومن کی شان ہے کہ اس کے پیش نظر کوئی اور نہیں ہے. یہی وقت, ان کا دامن تھام لے گرنے والے, اب علی کا نام لے. مرحبوں کے سر پہ ہے تیغ علی, اپنا بدلہ صبح لے یا شام لے. اور پھر ایسے ہی تو ویسے ہی گفتگو نہیں کروں گا. اے ترابی, مفت ہے آب حیات. کیا عجیب تصور ہے. اے ترابی, اے ترابی, مفت ہے آب حیات, موت کے ہاتھوں سے کوئی جام لے. یہ آب حیات ہے جس کے لیے ہم پیاسے اس بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس طرح سے کہ آج محرم کی دوسری تاریخ ہے عزیزوں, اور تاریخ میں مقاتل میں اور وہ کہ جو عارفانہ مقاتل قائم ہوئے ہیں ان میں تو ایک بات اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ جب ثانیہ زہرا نے اپنا قدم کربلا کی زمین پہ رکھا ہے تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اترتے اترتے تیسری کا چاند دیکھا. اب اس پر کیا گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن میری بہنیں چونکہ مجھے سن رہی ہیں شاید کہ یہ حکایت یا یہ روایت اس بات کا باعث بنی کہ آپ کبھی کوئی تیسری کا چاند دیکھتا ہے تو شاید اس کو اس انداز سے لیتا ہے کہ میری شہزادی نے گویا تیسری کا چاند دیکھا تھا. ہمارے پاس یہ عقائد میں نہیں ہے, یہ روایات میں, ہمارے پاس یہ عقائد میں نہیں ہے, بلکہ یوں سمجھیے کہ ہندوستان پاکستان میں رہنے والے افراد اس روایت کو اپنے درمیان پاتے ہیں اور اسے ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ ہاں دوسری تھی محرم کی کہ جب قافلہ حسین وارد بکربلا ہوا, اور اس انداز سے ہوا کہ پہلی حیرانی تو جناب زینب کو ہوئی کہ جب ایک مرتبہ کسی کنیز نے آ کے کہا مولا شہزادی آپ کو یاد فرما رہے ہیں. ابھی قافلہ پہنچا, قافلہ پہنچا ایک مرتبہ تڑپ کے رہ گئے, کہا بہن نے مجھے بلایا ہے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ جناب زینب کی خدمت میں آئے, اور آنے کے بعد یہ کہا کہو بہن کیسے یاد کیا؟ بے اختیار کہا بھائی میں نے پیر رکھا ہے اس زمین پر اور دیکھتی کچھ یہ ہوں کہ اس سرزمین سے اٹھنے والی خاک میرے بچوں کے سر پہ آ کے گر رہی ہے, اس سرزمین سے اٹھنے والی خاک میرے سر پر جگہ بنا رہی ہے. یہ خاک ہے کہ مسلسل اڑ اڑ کے ہمارے سروں پر بیٹھتی جا رہی ہے. حسین خاموش ہو گئے, البتہ یہ ضرور کہا کہ معلوم ہے مجھے یہ منزل منزل بلا ہے, یہ منزل منزل ابتلا ہے. میں جانتا ہوں کہ انبیاء یہاں سے گزرے ہیں, میں جانتا ہوں کہ اوصیاء یہاں سے گزرے ہیں, میں جانتا ہوں کہ آزمائش ہوئی ہے, میں جانتا ہوں کہ امتحان ہوئے ہیں. مجھے معلوم ہے اس جگہ کے بہت سے نام ہیں, ان میں ایک نام ہے کرب و بلا. کرب و بلا اس نام کو دہرایا حسین ابن علی نے اور پوچھا کہ کوئی ہے نزدیک میں ایسا قبیلہ جو یہاں سے اس زمین سے متصل ہو؟ کسی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, مولا قبیلہ بنی اسد ہے, قبیلہ بنی اسد ہے, نزدیک ہی ہے, نزدیک ہی ہے. ایک مرتبہ کہا بلاؤ بنی اسد کے قبیلے والوں کو بلاؤ. کچھ دیر میں بچے بھی آئے, جوان بھی آئے, بوڑھے بھی آئے, خواتین بھی آئیں, عورتیں بھی آئیں. ظاہر ہے کہ امام وقت کو دیکھا, زیارت کی, اپنے آپ کو ایسی مبروک منزل پر پایا کہ مولا آپ نے یہاں قدم رنجا فرمایا, آپ ہم سے اتنا نزدیک آ گئے. مولا آپ کی زیارت کے لیے تو دل بے قرار رہتا تھا, مولا آپ نے زیارت کرا دی. بے اختیار کہا, مسلسل زوار رہو گے, مسلسل زیارت ہوتی رہے گی, اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں, ہم تو شہر بسانے کے لیے آئے ہیں, ہم تو شہر بسانے کے لیے آئے ہیں. عزیزان محترم, یہ کہنے کے بعد مقاتل میں جو حکایت درج ہے اس کو سن لیجئے. بے اختیار ایک مقام پہ ذرا سا علیحدہ ہو کر کہا, بنی اسد کی عورتوں کو بلاؤ. بنی اسد کی عورتیں آئیں تو ان سے یہ کہا کہ دیکھو ہم یہاں پر آئے ہیں, کچھ دنوں میں ہم یہاں مارے جائیں گے, ہمارے لاشیں یہاں نظر آئیں گے. دیکھو ہم تمہیں اس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہماری تدفین نہ کر سکیں, ان جنازوں کو تہ زمین نہ کر سکیں, تو دیکھو تم ہمیں دفن کر دینا. کچھ دیر کے بعد کہا, ان کے جوانوں کو بھی بلاؤ. جوان آئے, جوانوں سے کہا, دیکھو وصیت ہے میری طرف سے, نصیحت ہے تم کو کہ ہم جب قتل ہو جائیں تو ہمیں زمین میں دفن کر دینا. یہ زمین ہمارے لیے مبارک زمین ہے, یہ مبارک زمین ہے, یہ زمین میں ہمیں دفن کر دینا. اس کے بعد جب جوانوں کو رخصت کر دیا اور عورتوں کو رخصت کر دیا تو کہا, یہ جو بچے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو بلاؤ, ان کو بلاؤ. نزدیک آئے بچے تو بے اختیار کہا حسین نے, معصوم بچے ہو, ظاہر ہے کہ کھیلتے ہو, مگر حسین ایک تقاضا کرتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے میں عذر کریں, اعراض کریں, کبھی ان سے کوتاہی ہو جائے تو دیکھو ایسا کرنا کہ کھیلنے کے بہانے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے ابدان پر, ہمارے جسموں پر ڈال کر چلے جانا. یہ کہا, زمین کو خریدا, بنی اسد کو ہبا کر دیا, یہ کہہ کر کہ حسین کسی اور کی زمین میں قیام کو پسند نہیں کرتا, حسین اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے. 60,000 درہم میں کربلا کی زمین کو خریدا, زمین کو ہبا کر دیا. حسین مطمئن ہو گئے, حسین مطمئن ہو گئے. یہ باتیں دوسری محرم کی تھیں عزیزو, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں سے پانی بند ہوا, نویں کو حسین محصور ہو گئے. دسویں کا دن آیا تو ایسا دن آیا الحفیظ و الامان کہ صبح سے کشتوں کے پشتے لگ چکے تھے, لاشیں اٹھا رہے تھے. ایک منزل ایسی آئی کہ حسین نے وعدے طفلی کو نبھایا, کربلا کی خاک پر گھوڑے سے گرے اور ایسی منزل پر آئے کہ جہاں پر دنیا نے دیکھا سر کٹا, جسم رہ گیا, نیزے پہ سر چلا گیا, مگر کوئی ایسا نہیں تھا جو آ کے لاشے کو دفن کرتا. مگر دیکھا تو کس نے دیکھا؟ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ جب حسین کے جسم سے سر کو علیحدہ کیا ہے اور لاشے کو اسی طرح سے رہنے دیا ہے تو میں نے دیکھا
سیاہ چادر اوڑے ہوئے ایک بیوی لہجے کے اطراف صدقہ ہوتی تھی اور یہ کہتی چلی جاتی تھی قرۃ عینی حسین ثمرۃ فؤادی حسین.